بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، ریڈیو تہران، تیسری مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 108 اور 109 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب احمد میر ساتھا. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6000 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, آپ کو یہ بھی یاد دلاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام لائیو نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین, ہماری آج کی تیسری اور آخری مجلس میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے, اس کے بعد پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا اسوہ بشریت, اور نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, سماعت فرمائیے عالمی خبریں. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے پیش خدمت ہیں بعض اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا ہے کہ پچھلے چند روز کے مذاکرات میں پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے اچھی پیش رفت ہوئی ہے. ایران نے 3 تحقیقاتی آلات سی مرغ راکٹ کے ذریعے کامیابی کے ساتھ خلا میں پہنچا دیے ہیں. بالی ووڈ کے معروف اداکار نصیر الدین شاہ نے ہندوستان میں مسلمانوں پر حد سے زیادہ دباؤ اور نسل کشی کے نتائج کی بابت خبردار کیا ہے. پاکستان قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل 2021 پیش کیے جانے کے بعد ایوان میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے. اور ہندوستان نے سینچورین میں سیزن کے پہلے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ کو شکست دے دی ہے. خاص خاص خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کے سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے کہا ہے کہ پچھلے چند روز کے مذاکرات میں پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے اچھی پیش رفت ہوئی ہے. ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے نائب وزیر خارجہ اور سینئر ایٹمی مذاکرات کار علی باقری کنی نے آج ویانہ میں صحافیوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پچھلے چند روز کے مذاکرات میں ساری توجہ پابندیوں کے خاتمے پر مرکوز ہے. علی باقری کنی کا کہنا تھا کہ مذاکرات کے 8ویں دور میں ایران اور دیگر فریقوں کے درمیان گفتگو کا سلسلہ جاری رہا. انہوں نے کہا کہ اس دوران پابندیوں کے خاتمے کی جانچ پڑتال یا فیکٹ چیکنگ میکانزم کے بارے میں بھی یورپی فریقوں اور ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے کوآرڈینیٹر کے ساتھ کئی نشستیں ہو چکی ہیں. ایران کے نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے حوالے سے فریقین کے درمیان تحریروں کا بھی تبادلہ ہوا ہے, اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ 8ویں دور کے آغاز سے اب تک بات چیت میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ علی باقری کنی نے امید ظاہر کی کہ نئے سال کی تعطیلات کے باعث مذاکرات میں آنے والے چند روز کے وقفے کے بعد پابندیوں کے خاتمے کے معاملات کو مزید ٹھوس بنیادوں پر آگے بڑھایا جائے گا۔ ایران نے 3 تحقیقاتی آلات سی مرغ راکٹ کے ذریعے کامیابی کے ساتھ خلا میں پہنچا دیے ہیں۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایرانی ماہرین کے تیار کردہ خلائی راکٹ سی مرغ نے 3 تحقیقاتی آلات آج صبح کامیابی کے ساتھ زمین کے مدار میں پہنچا دیے۔ ایران کی وزارت دفاع کے ترجمان سید احمد حسینی نے سی مرغ مشن کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ سفیر اور قاصد جیسے چھوٹے خلائی راکٹوں کے کامیاب تجربے کے بعد اب ہماری خلائی صنعت سی مرغ جیسے زیادہ بلندی پر جانے والے راکٹوں کی تیاری میں کامیاب ہو گئی ہے۔ سید احمد حسینی نے سی مرغ کی کارکردگی کے بارے میں کہا کہ یہ تجربہ مطلوبہ مقاصد کے حصول میں پوری طرح کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حالیہ تجربے کے ذریعے پہلی بار ہم نے 3 تحقیقاتی آلات 7,350 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کے مدار میں 270 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچائے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ مکمل طور پر مقامی ٹیکنالوجی کے ذریعے ایرانی ماہرین کا تیار کردہ خلائی راکٹ سی مرغ 250 کلو وزن زمین کے مدار میں 500 کلومیٹر کی بلندی پر پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ بالی ووڈ کے معروف اداکار نصیر الدین شاہ نے ہندوستان میں مسلمانوں پر حد سے زیادہ دباؤ اور نسل کشی کے نتائج کی بابت خبردار کیا ہے۔ ہندوستان کے معروف سینئر فلم اداکار نصیر الدین شاہ نے دی وائر کو دیے گئے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ موجودہ بی جے پی حکومت میں ملک کے مسلمانوں کو پسماندہ اور بیکار بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر شعبے میں مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جا رہا ہے۔ نصیر الدین شاہ نے ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی پر منافقت کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ وہ سب کا خیال رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ وہ ٹویٹر پر مسلمانوں کی نسل کشی کی بات کرنے والوں کو فالو بھی کرتے ہیں۔ نصیر الدین شاہ نے کہا کہ اس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ تضحیکی کی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے اور انہیں خوف زدہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن انہیں ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ ہندوستان ان کا بھی گھر ہے۔ انہوں نے اس انٹرویو میں ہندوستان میں بڑھتی ہوئی نسل پرستی، فرقہ واریت اور مسلمانوں کے خلاف منظم جرائم کی بابت شدید خدشات کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر ہندوستان میں مسلمانوں کو دبانے یا ان کے خلاف منظم کارروائی اور نسل کشی کی کوشش کی گئی تو مسلمان آگے آ کر اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں عسکریت پسندوں اور سیکورٹی دستوں کے درمیان تصادم میں کم سے کم 6 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی اضلاع اننت ناگ اور کولگام میں 2 الگ الگ تصادموں میں 6 عسکریت پسند مارے گئے۔ مارے جانے والے عسکریت پسندوں کا تعلق جیش محمد سے بتایا گیا ہے۔ کشمیر پولیس زون کے انسپیکٹر جنرل وجے کمار کا کہنا ہے کہ ان میں 2 پاکستانی جنگجو بھی شامل ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں ایک بار پھر تیزی آ گئی ہے۔ دہلی سے خبر رساں ایجنسی UNI کے مطابق ہندوستان میں کورونا کے پھیلاؤ میں تیزی سے اضافے کے درمیان گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 13,154 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جبکہ بدھ کو یہ تعداد 9,195 تھی۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں 7,486 کورونا کے مریض شفا یاب بھی ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے آج بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹے میں درج کیے جانے والے 13,154 نئے کورونا مریضوں میں 961 لوگ اومیکرون سے متاثر پائے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹے میں اومیکرون سے سب سے زیادہ 263 متاثرین دہلی میں، 252 مہاراشٹر میں اور 97 گجرات میں درج کیے گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ پاکستان قومی اسمبلی میں ضمنی مالیاتی بل 2021 پیش کیے جانے کے بعد ایوان میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق آج وزیر خزانہ شوکت ترین نے ضمنی مالیاتی بل 2021 پیش کیا۔ ضمنی مالیاتی بل پیش کیے جانے کے بعد حزب اختلاف کے اراکین نے بل کی مخالفت میں نعرے بازی کی اور ہنگامہ شروع کر دیا۔ اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی خواجہ آصف نے کہا کہ آج عوام کی زبان بند کر کے پاکستان کی معاشی خود مختاری بیچی جا رہی ہے، جس پر پورا پاکستان شرمسار ہے۔ اس دوران اسپیکر کے ڈائس کے سامنے حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں ہاتھاپائی ہو گئی۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ہاتھاپائی کے درمیان پاکستان پیپلز پارٹی کی رکن قومی اسمبلی شگفتہ جمانی نے پاکستان تحریک انصاف کی رکن غزالہ سیفی کو تھپڑ مار دیا۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ ضمنی مالیاتی بل کی منظوری کے لیے ہونے والے قومی اسمبلی کے اہم اجلاس میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان، قائد حزب اختلاف شہباز شریف، چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری، سابق صدر اور پی 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 کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری اور اختر مینگل شریک نہیں ہوئے۔ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی پی آئی اے نے لاہور مشہد پرواز پھر سے شروع کر دی ہے۔ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے کے مطابق پی آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل ارشد ملک نے بتایا کہ 5 سال کے وقفے کے بعد ہماری پہلی پرواز بدھ کی رات لاہور سے مشہد کے لیے روانہ ہوئی تھی۔ پاکستان کی قومی فضائی کمپنی کا کہنا ہے کہ لاہور مشہد اور کراچی مشہد ہفتے وار پروازوں کا شیڈول عنقریب جاری کر دیا جائے گا۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر نے لوگوں کی پرائیویسی کا تحفظ کیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر نے اپنے زیر کنٹرول سیکورٹی اہلکاروں سے کہا ہے کہ وہ لوگوں کی ذاتی پرائیویسی متاثر نہیں کر سکتے۔ طالبان کی اس وزارت نے تاکید کی ہے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ افغانستان میں طالبان کی عبوری حکومت کی وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے رابطہ دفتر کے سربراہ محمد صادق عاکف نے کہا کہ اس وزارت کے نگراں وزیر نے ہمیشہ تاکید کی ہے کہ سیکورٹی اہلکار نہ کسی کا موبائل چیک کریں اور نہ ہی کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل ہوں۔ دریاسنا طالبان کے ایک ترجمان بلال کریمی نے کہا ہے کہ اس وقت مختلف سرکاری اداروں اور محکموں، من جملہ ہوائی اڈوں، طبی مراکز اور تعلیم و تربیت کے شعبوں میں خواتین کام کر رہی ہیں اور ضرورت پڑنے پر مزید خواتین کو ملازمت پر رکھا جائے گا۔ استقامتی کمانڈروں شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی دوسری برسی کے موقع پر عراق کے شہر کرکوک میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ فارس خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق اس نمائش کی افتتاحی تقریب میں کرکوک کے ارکان قومی اسمبلی غریب تازالی، صلاح الدین کے رکن پارلیمنٹ مہدی تقی الامرلی اور شمالی عراق میں الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مصطفیٰ الامامی اور بعض قبائلی عمائدین نے شرکت کی۔ اس ثقافتی نمائش میں قرآن مجید، کتابوں اور نینو سمیت مختلف دیگر اسٹال بھی لگائے گئے۔ اسی طرح عراق کے مقدس شہر نجف اشرف میں بھی شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی یاد میں ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق اس نمائش میں تحریک مزاحمت کے مایا ناز شہید کمانڈروں، ان جملہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فورس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید جنرل ابو مہدی المہندس کی مختلف تصاویر پیش کی گئیں۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس 3 جنوری کو امریکی دہشت گرد فوج نے ڈونلڈ ٹرمپ کے براہ راست حکم سے ایران کی قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی عوامی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر جنرل ابو مہدی المہندس کو ان کے ساتھیوں کے ہمراہ فضائی حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ عراق کے الفتح اتحاد کے سربراہ ہادی العامری نے کہا ہے کہ مختلف جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ ہونے والی ملاقات اچھی اور مثبت رہی ہے۔ سومریہ نیوز کے مطابق عراق کے الفتح الائنس کے سربراہ ہادی العامری نے کہا کہ نجف اشرف میں تمام شیعہ جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ ہونے والی ہم آہنگی کے دائرے میں صدر گروہ کے رہنما مقتدی صدر کے ساتھ ملاقات مثبت رہی ہے اور یہ ملاقات مقتدی صدر کی حکومت کی ترجیحات کے ساتھ انجام پائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی تشکیل کی کامیابی کی ضمانتوں کے بارے میں بعض مسائل کا آئندہ جائزہ لیا جائے گا۔ واضح رہے کہ صدر دھڑے کے سربراہ مقتدی صدر کے ساتھ مختلف جماعتوں کے رہنماؤں کی ہم آہنگی کے ساتھ یہ نشست نجف اشرف میں بدھ کی رات منعقد ہوئی۔ فلسطین کی تحریک حماس نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں فلسطینیوں کی انتفاضہ اور بیداری کی علامات کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ نیا فلسطین تعمیر کرنے کا منصوبہ معاشی حالات ابتر ہونے کا باعث بن رہا ہے، جبکہ اس منصوبے کی کھلی مخالفت کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں کے عوام میں بیداری بڑھتی جا رہی ہے اور انتفاضہ کی علامات کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان نے سینچورین میں سیزن کے پہلے ٹیسٹ میچ میں جنوبی افریقہ کو شکست دے دی ہے۔ سینچورین میں کھیلے گئے ہندوستان اور جنوبی افریقہ کے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہندوستان نے میزبان ٹیم کو 117 رنوں سے شکست دے دی۔ جنوبی افریقہ کا دورہ کرنے والی ہندوستان کی قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم نے سینچورین میں پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگ میں 327 رن بنائے تھے، جبکہ جنوبی افریقہ کی پوری ٹیم 197 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ دوسری اننگ میں ہندوستان کی ٹیم 174 رن پر ہی سمٹ گئی تھی، لیکن میزبان ٹیم کے سامنے جیت کے لیے 350 رنوں کا ہدف رکھا۔ جنوبی افریقہ کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں دوسری اننگ میں 191 رن ہی بنا سکی۔ اس طرح ہندوستان نے یہ میچ 113 رنوں سے جیت لیا اور تین میچوں کی سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل کر لی۔ ایران کی قومی فٹ بال ٹیم کے فارورڈ کھلاڑی کو رشین فٹ بال لیگ کے مہنگے ترین کھلاڑی کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ ٹرانسفر مارکیٹ نامی ویب سائٹ نے رشین فٹ بال لیگ کے مہنگے کھلاڑیوں کی ایک فہرست شائع کی ہے، جس میں روس کی زینت ٹیم کے ساتھ کھیلنے والے ایرانی کھلاڑی کا نام سر فہرست ہے۔ مذکورہ ویب سائٹ کے مطابق ایران کے فارورڈ سردار آزمون 2.5 کروڑ یورو قیمت کے ساتھ رشین فٹ بال لیگ کے سب سے مہنگے کھلاڑی ہیں۔ اس فہرست میں میلکم اور بیریس جیسے کھلاڑی دوسرے اور تیسرے نمبر پر ہیں۔ دو ایرانی بچیوں نے قصہ گوئی کے عالمی مقابلوں میں پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ہندوستان میں ہونے والے قصہ گوئی کے عالمی مقابلوں میں شریک ایران کی ریحا طاہری نے 12 سے 15 سال کے بچوں کے درمیان قصہ گوئی میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ایران ہی کی نورا محکم کار کو 8 سے 12 سال کے بچوں کے درمیان قصہ گوئی کے مقابلوں میں دوسری پوزیشن کا حقدار قرار دیا گیا۔ گزشتہ برس کورونا کی وجہ سے قصہ گوئی کے عالمی مقابلے منسوخ کر دیے گئے تھے۔ واضح رہے کہ اس سال پہلی بار یہ مقابلے آن لائن کرائے گئے تھے اور قصہ گوئی کے لیے فارسی زبان کو پہلی بار شامل کیا گیا۔ ایران کی ایک دستاویزی اور دو فیچر فلمیں کولکاتہ میں ہونے والے بین الاقوامی فلمی میلے کی زینت بنیں گی۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ہدایت کار محسن استاد علی کی فیچر فلم زنانگی، خاتون ہدایت کار منیجا حکمت کی فلم 19 کولکاتہ فلم فیسٹیول کے سینما انوویشن سیکشن میں شامل ہیں۔ معروف ایرانی ہدایت کار اصغر فرہادی کی فلم ہیرو کولکاتہ فلم فیسٹیول کے انٹرنیشنل سینما سیکشن میں جگہ بنانے میں کامیاب رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔ سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جسم میں ڈھل کر اترا خاک پر نور خدا، جسم میں ڈھل کر اترا ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسیِ عرش لیے غار کے اندر اترا۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام اسوہ بشریت، اور اس کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے دعائے کمیل کا ایک اقتباس اور اس کا منظوم ترجمہ، اور دعائے کمیل کے ایک اقتباس کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو سماعت فرمائیں پروگرام اسوہ بشریت، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ، شب بخیر۔عزیز سامعین، پروگرام اسوہ بشریت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہے، میزبان ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ امید ہے یہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت 148 ہجری قمری میں 11 ذی قعدہ کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک علی رکھا گیا اور بعد میں رضا کا لقب دیا گیا۔ حضرت امام علیہ السلام تقریباً 35 سال کے تھے کہ جب آپ کے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے کاندھوں پر امامت اور امت مسلمہ کی قیادت و رہبری کی خطیر ذمہ داری آ گئی۔ اگرچہ آپ کی اصل رہائش گاہ مدینہ ہی تھی، لیکن وقتاً فوقتاً اپنے زمانے کے سیاسی، ثقافتی اور سماجی حالات کا جائزہ لینے کے لیے آپ مکہ، عراق اور ایران کا سفر کرتے تھے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کی امامت کی مدت 20 برس تھی کہ جسے 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور آپ کی امامت کا 10 سال کا وہ دور ہے کہ جو ہارون عباسی کی حکومت کا دور تھا، اور ستم و فریب کاری اس دور میں اپنے عروج پر تھی۔ دوسرا دور ہارون کی موت کے بعد کا دور ہے کہ جو اس کے بعد اس کے بڑے بیٹے امین عباسی کا ہے کہ جو 5 سال تک جاری رہا، اور تیسرا دور حضرت امام رضا علیہ السلام کی امامت کا 5 سالہ اختتامی دور ہے کہ جو مامون عباسی کے برسر اقتدار آنے کے بعد اسلامی سرزمینوں کے وسیع قلمرو پر اس کے مکمل تسلط کا دور تھا۔ آٹھویں امام حضرت علی رضا علیہ السلام نے ان تینوں ادوار میں سے ہر ایک میں اس دور کے سیاسی و ثقافتی اور سماجی حالات کے مطابق انتہائی منظم اور با مقصد طریقوں سے امامت کی خطیر ذمہ داری سنبھالی۔ امام علیہ السلام کی اصل مشکل بھی آپ کے آبا و اجداد کی امامت کے دور کی مانند خود سر اور سرکش حکمرانوں کا وجود تھا کہ جو اسلام کا دکھاوا کر کے اور لوگوں کو فریب دے کر
اسلامی معاشرے پر حکومت کرتے تھے۔ خود سر عباسی حکمرانوں کے تمام تر خطرات اور دباؤ کے باوجود، کہ جن کی کوشش تھی کہ مختلف ہتھکنڈوں کے ذریعے حقیقی اور سچے اماموں کی محبوبیت، مقبولیت اور اثر و رسوخ میں کمی لائیں، عوام دن بدن ائمہ طاہرین علیہ السلام سے، کہ جو حقیقی اسلام کے مظہر اور مہر و محبت کا مرکز تھے، قریب ہو رہے تھے۔ اسی سبب سے عباسی حکمرانوں کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی پوزیشن مستحکم ہونے سے خوف لاحق تھا، اور ان کو تشویش تھی کہ کہیں عوام ان کی قیادت میں قیام نہ کر لیں اور ان حکام کی اسلام مخالف حکومت کی بساط کو لپیٹ دیں۔ اسی بنا پر ہارون نے ساتویں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کو مدینہ سے بغداد بلایا، اور امام علیہ السلام کو انتہائی خوفناک قید خانوں میں رکھنے کے باوجود بھی وہ امام علیہ السلام کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ محسوس کر رہا تھا، اسی لیے اس نے امام حمام کو مسموم کر کے شہید کر دیا۔ اس وقت اس نے مکر و فریب کے ذریعے اپنے درباریوں سے کہا کہ وہ گواہی دیں کہ ساتویں امام اپنی فطری موت سے مرے ہیں، ان کو قتل نہیں کیا گیا ہے۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے منصب امامت سنبھالنے کے بعد اسلامی معاشرے کے سیاسی و ثقافتی حالات کے پیش نظر اپنی امامت کو مستحکم کرنے اور رائے عامہ میں انحراف کی روک تھام کے مقصد سے اسلامی معاشرے میں جنم لینے والے بعض انحرافی مکاتب فکر جیسے واقفیہ کے خلاف اپنے موقف اور دعوت کو آشکارا اور عام کیا، اور دو مخالف محاذوں یعنی نظام خلافت اور فکری انحراف رکھنے والوں کے مقابلے میں کھل کر اصولی جد و جہد کا آغاز کیا۔ امام علیہ السلام کی سیاسی اور نظریاتی جد و جہد اس مرحلے میں اس حد تک آشکارا اور وسیع تھی کہ امام علیہ السلام کے ساتھیوں اور اقربا کو حکومت عباسی کے گھٹن کے ماحول میں امام علیہ السلام کی جان کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے امام علیہ السلام سے کہا کہ آپ آشکارا جد و جہد سے دستبردار ہو جائیں اور اپنے اجداد کی طرح تقیہ کر لیں۔ صفوان بن یحییٰ جو امام علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے کہتے ہیں، امام رضا علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد کچھ ایسی باتیں بتائیں کہ جن سے ہمیں اپنی جانوں کو خطرہ لاحق ہو گیا، اس لیے ہم نے مولا سے عرض کی کہ آپ نے بہت بڑی بات اس طرح کھل کر بیان کر دی ہے کہ ہمیں ہارون کے ہاتھوں آپ کی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو بھی کوشش کرنا چاہتا ہے کرنے دو، اس کا ہم پر کوئی بس نہیں چلے گا۔ محمد امین عباسی نے اپنے باپ کی ہلاکت کے بعد مسلمانوں کی قیادت کی ذمہ داری سنبھالی، لیکن اس کی حکومت کا دور فتنے اور آشوب سے بھرا ہوا تھا، اور اس کی سب سے اہم لڑائی اس کے بھائی مامون کے ساتھ تھی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام نے بھی اس موقع سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھایا اور معاشرے میں اسلامی علوم و معارف کی تبلیغ اور نشر و اشاعت اور عوامی مراکز کو مستحکم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کبھی کبھی امت اور امامت کے درمیان معنوی اور اعتقادی روابط کو مستحکم کرنے کے لیے معاشرے کے سیاسی اسرار و رموز کا انکشاف کرتے، اور پیش گوئیوں کے ذریعے اپنے اصحاب کو پس پردہ حقائق سے آگاہ فرماتے تھے۔ مثال کے طور پر حسین بن بشار کہتا ہے، حضرت امام رضا علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، عبداللہ یعنی مامون محمد یعنی امین کو قتل کر دے گا۔ میں نے پوچھا، ہارون کا بیٹا عبداللہ ہارون کے بیٹے محمد کو یعنی بھائی بھائی کو قتل کر دے گا؟ تو امام نے فرمایا، ہاں وہ عبداللہ کہ جو خراسان میں ہے، ہارون کی بیوی زبیدہ کے فرزند محمد کو جو بغداد میں ہے ہلاک کر دے گا۔ آخرکار ہوا بھی ایسا ہی، اور مامون نے اپنے بھائی کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ مامون نے اپنے بھائی کو قتل کرنے اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد یہ محسوس کیا کہ عباسی دربار ایک ایسے علمی و مانوی رکن کے وجود سے خالی ہے کہ جو سیاسی مقام و منزلت حاصل کرنے میں اس کا حامی و پشت پناہ ہو، اور یہ خلا چاپلوس علماء اور عباسیوں کے بے وقت حکمرانوں کے ذریعے پر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت کا اسلامی معاشرہ اور لوگوں کا ایک بڑا طبقہ اور طرفداران اہل بیت امام رضا علیہ السلام پر خاص توجہ دیتے ہیں، اور ان کے دلوں میں بھی امام علیہ السلام کو خاص مقام و منزلت حاصل ہے۔ اسی سبب سے مامون یہ چاہتا تھا کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنے دار الخلافہ یعنی مرو لے آئے، تاکہ اپنے شیطانی اہداف کے حصول کے لیے آپ کے مقام و منزلت سے فائدہ اٹھائے، اور لوگوں کے درمیان امام علیہ السلام کی عظیم مقبولیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عباسیوں کے ظلم و ستم سے ناراض عوام کے غم و غصے کو بھی ٹھنڈا کر دے اور افراتفری کی صورتحال کا خاتمہ کر دے۔ مامون نے اپنے مضمون مقاصد کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے دور کے بعض سیاسی چہروں جیسے فضل بن سہل کی مشاورت سے اپنے دشمنانہ اقدامات کو عملی جامہ پہنایا، اور امام رضا علیہ السلام کو مدینے سے جلا وطن کرنے کا حکم صادر کیا۔ مامون نے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے سیاسی شخصیات کے ایک وفد کو امام کے قافلے کے ہمراہ قرار دیا، تاکہ وہ تعظیم و تکریم کے ساتھ امام علیہ السلام کی ہمراہی کریں۔ امام علیہ السلام حجاز سے بصرے تک کے سفر کے دوران جس شہر میں بھی داخل ہوتے، وہاں لوگوں کی فکروں کو اجاگر کرنے اور ان کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے ان سے ملاقات اور گفتگو کرتے تھے۔ عوام کے مختلف گروپ اور طبقے کے جو امام رضا علیہ السلام کو مرو کی جانب لے جائے جانے کے بارے میں آگاہ ہو گئے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ امام علیہ السلام سے براہ راست ملاقات کر کے بھرپور استفادہ کریں اور آپ کے علمی و معنوی خزانے سے اپنی فکر و روح کو مالا مال کریں۔ نیشہ پور تاریخی طور پر اسلامی علم کے مراکز میں سے ایک رہا ہے، اور بہت سارے ایرانی سائنسدانوں، شاعروں، صوفیوں اور دیگر عظیم شان افراد کا گہوارہ رہا ہے، اور اسے ایرانی تاریخ اور ثقافت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ان شہروں میں سے تھا کہ جہاں کے لوگ، خاص طور پر علماء اور دانشور حضرات، زیادہ تر اہل بیت رسول علیہ السلام کی رہائی بخش تعلیمات سے زیادہ آشنائی کے مشتاق تھے۔ مشہور ہے کہ جب حضرت امام رضا علیہ السلام نیشہ پور شہر پہنچے تو طلاب علم اور محدثین نے آپ کے اطراف حلقہ کر لیا، جبکہ آپ اونٹ پر سوار تھے، اور آپ سے درخواست کی کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث بیان فرمائیں۔ امام علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جنہوں نے جبرائیل کے ذریعے خداوند عالم کا یہ قول نقل فرمایا، کلمہ لا الہ الا اللہ ایک قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب الہی سے نجات پا جائے گا۔ چونکہ اس حدیث کے سارے سلسلے معصوم ہیں، اس لیے یہ حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس حدیث کو اس شہر میں نقل کرنے کی وجہ بھی یہ تھی کہ مسلمانوں کو توحید اور وحدت کی جانب دعوت دیں، تاکہ اس کلمے کے ذریعے تمام مسلمان اختلاف سے بچیں اور ہر طرح کی تشویش و عذاب سے محفوظ رہیں۔ اس حدیث قدسی میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا مقصد تین نکات بیان کرنے تھے۔ پہلا یہ کہ آپ نے یہ حدیث قدسی اپنے آباء و اجداد سے نقل کی، جنہوں نے یہ حدیث ایک دوسرے سے نقل کی تھی، حتیٰ کہ یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، اور رسول اللہ نے یہ حدیث جبرائیل علیہ السلام سے، اور جبرائیل نے اللہ تعالیٰ سے نقل کی ہے۔ آپ نے اس طرح اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا جو سب امام اور اوصیائے رسول اللہ تھے. آپ نے اس مقام پر اکٹھے ہونے والے تمام راویوں اور کاتبین کو اس حقیقت کی یادآوری فرمائی کہ آپ اور آپ کے آباء و اجداد اوصیاء اور ائمہ ہیں. دوسرے یہ کہ آپ نے لوگوں کو یگانہ پرستی اور خدا پرستی کی ضرورت کی یاد دلائی جو کہ تمام اعتقادات کی بنیاد ہے. آپ نے توحید کی یاد آوری کراتے ہوئے یہ بات بھی یاد دلائی کہ زمانے کے تاغوتوں اور تاغوت صفت حکمرانوں کے دھوکے میں نہ آئیں. تیسرے یہ کہ حقیقی اور شرک اور ریا سے خالی یکتا پرستی کا لازمہ ولایت اہل بیت ہے, اور جب تک مسلمانوں کے معاشروں میں عادلانہ قیادت و رہبری قائم نہیں ہوگی, بت اور بتوں کی صفات کے حامل انسان اور تاغوت توحید اور یکتا پرستی کو اپنے صحیح راستے پر گامزن نہیں ہونے دیں گے. تاریخ میں ہے کہ اس حدیث کو لکھنے کے لیے 4000 افراد نے قلم اٹھا رکھے تھے, جو فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام رضا علیہ السلام کے گوہر بار کلمات لکھنے کے لیے آئے تھے. اس حدیث سلسلہ تو ذہب کے کچھ اور بھی اہم نکات ہیں جن کو یہاں بیان کرنے کے لیے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس طرح 8ویں امام نے مامون کی قانونی حیثیت پر سوال اٹھایا, اور اسی طرح ان تمام افراد پر کہ جنہوں نے ناحق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد زمام اقتدار کو ہاتھ میں لیا اور توحیدی ثقافت کو کنارے لگا کر اسے غیر قانونی قرار دے دیا, کیونکہ ظالم و جاہل حکمرانوں نے تفرقہ انگیز نظریات کو ہوا دے کر مسلمانوں کے درمیان اتحاد کو پارا پارا کر دیا تھا, اور خدا کے منتخب اور سچے رہنماؤں اور خلفاء کو یکے بعد دیگرے قتل کر کے معاشرے کو ایک متحد قیادت سے دور کر دیا تھا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وکن اللہم بعزتک علی فی کل الاحوال رؤوفا وعلی فی جمیع الامور عقوبا كشف ذري والنورى في أمري إلهي ومولاي أجريت علي حكما اتبعتم فيه هوى نفسي ولم أحترس فيه من تدين عدوي فغرني بما أهوام وأسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أو فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك وألزمني حكمك وبلاءك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا لا أجد مفرا مما كان من لي ولا مفزعا أتوجه إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا رب ارحم ضعف بدني ورقة ودقة عومي يا من بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتدائي كرمك وصالف برك بي يا إلهي وسيدي وربي سيدي وربي أتراك معذبي بنارك بعد توحيدك وبعد من طوى عليه قلبي من معرفتك ولهج به لساني من ذكرك واعتقده ضميري من حبك وبعد صدق اعترافي ودعائي خاضعا لربوبيتك
عافیتک.
عزیز سامعین، مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعائے کمیل سے اقتباس آپ نے سماعت فرمایا، اور اب آئیے دعائے کمیل کا منظوم ترجمہ سنتے ہیں. اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا.
یا رب حق عزت و تکریم اے رحیم، بے مثل بے مثال ہے تو اے میرے کریم، واحد بھی تو احد بھی تو اے خالق عظیم، چلتی ہے تیرے حکم سے احسان کی نسیم، مجھ پر صدا کرم تیرا رب جہان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، مجھ بے نوا حقیر پتو مہربان ہے، معبود کردگار میرے رب ذوالجلال، تیرے سوا ہے کون کروں جس سے میں سوال، یا رب ہر ایک رنج زمانے کو مجھ سے ٹال، رکھنا میرے امور کا یا رب صدا خیال، کوئی نہیں جو بوجھ غموں کا اتار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، تیرے سوا ہے کون جو بگڑی سوار دے، معبود لم یزل میرے خالق میرے خدا، میں نفس شوم کے یہاں تابع صدا رہا، دشمن نے مجھ کو خواب سہانے دکھا دکھا، پامال کر دیا میری ہمت کا سلسلہ، تقدیر کے لکھے نے ستم سب کے سب کیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، اور خواہشات نفس نے دھوکے مجھے دیے، تیری حدود حکم سے باہر نکل گیا، ہر ایک خطا میں ڈوب کے دل نے سکون لیا، کرتا رہا ہوں بھول کے تعظیم ماں سوا، حالانکہ تیری حمد ہے واجب میرے خدا، قادر بھی تو قدیر بھی تو ذوالکرام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، ہر فیصلے کا تیرے مجھے احترام ہے، لازم ہے مجھ پہ حکم تیرا سب کے حکمراں، کچھ حق کے احتجاج نہیں مجھ کو بے گماں، تیرے تمام فیصلے مجھ پر نہیں گراں، واجب ہے مجھ پہ عظمت تیری کروں بیاں، کھلتی نہیں زبان میری قیل و قال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، حاضر ہوں تیری بارگاہ ذوالجلال میں، لاکھوں ہی مجھ سے دہر میں سرزد ہوئے گناہ، نادم ہوں شرم سار و پشیمان و عذر خواہ، شرمندہ اب ہے اپنے جرائم پر او سیاہ، اب تیرے ذات پاک ہے میری پناہ گاہ، بدکار ہوں ذلیل ہوں اور شرم سار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، تیری عطا عف کا امیدوار ہوں، جو ہو چکا ہے اس کا میں کیا تذکرہ کروں، راہ فرار کوئی نہیں جس سے بچ سکوں، کوئی پناہ گاہ نہیں جس میں جا بسوں، تیرے سوا ہے کون جو بخشے مجھے سکون، یا رب تو اپنے آپ کا لطف کمال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، فضل و کرم کی شال مظفر پر ڈال دے، کر رحم رنج و غم پہ میرے رب کائنات، یا رب تو دست و پا کو جکڑنے سے دے نجات، ہے استخوان و جلد پہ فرسودگی کی رات، عالم میں گزرتی ہے یا رب میری حیات، لوح عمل سے صاف گناہوں کی دھول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر، معبود آف کی تو گزارش قبول کر۔ تخلیق کائنات سے کی تو نے ابتدا، سامان پرورش کا میرے واسطے کیا، بہتر تھا جو بھی میرے لیے سب وہی ہوا، اپنی عطا سے دی مجھے تو نے ہر ایک قضا، تجھ ہی کو واسطہ ہے تیرے تخت و تاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا، ہر جرم بخش بندے سیاں مزاج کا۔ معبود میرے سید و سردار کبریا، اعمال بد کی میرے جہنم ہے کیا سزا، تسلیم جب کہ کرتا ہوں واحد تجھے خدا، اور تیری معرفت سے بھی ہے دل بھرا ہوا، لا ریب تیرے ذکر سے دل میں بہار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے، اس تیری معرفت ہی سے دل کو قرار ہے۔ میرا ضمیر تیری محبت کا ہے اسیر، اور صدق دل سے مانتا ہوں تجھ کو اے قدیر، ہے معترف گناہوں کا یہ بندہ حقیر، یا رب تجھی سے مانگتا ہے عاجز و فقیر، کامل یقین ہے مجھ کو تیری پاک ذات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر، سایہ تیرے کرم کا ہے کل کائنات پر۔